اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك. بار الہ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما، جو تیرے بندے، تیرے رسول، تیرے امانت دار، تیرے برگزیدہ، تیرے حبیب اور تیری مخلوق میں سے تیرے سب سے پسندیدہ ہیں، تیرے راز کے پاسدار ہیں اور تیرے پیغاموں کے پہنچانے والے ہیں. بار الہ ان پہ رحمت نازل فرما اور ان کی آل پر بھی اپنی رحمت کا سایہ باقی رکھ.
اللهم كن لي وليا الحجة ابن الحسن
الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ناظرین محترم، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے براہ راست نشر ہونے والے رمضان کے مخصوص پروگرام مہمان خدا کے ہمراہ اپنے میزبان کفایت حسین کا سلام قبول فرمائیں. اس پروگرام میں میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، یہ جو ماہ مبارک رمضان ہے، یہ اگر غور کیا جائے تو در حقیقت ہمارے لیے ایک تربیتی کیمپ ہے، اور یہ 30 روز کا جو تربیتی کیمپ ہے، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے مقامی وقت کے اعتبار سے نظام الاوقات متعین کر دیا جاتا ہے، اور سب ایک ہی آواز پر سحری کا خاتمہ کر کے خداوند عالم کی عبادت اور ریاضت میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور پھر سورج غروب ہوتے ہی ایک آواز پر سب افطار کرتے ہیں. صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو یہ وقت کی پابندی اور ٹائم مینجمنٹ کا مہینہ ہے، اور جس میں انسان خصوصاً مسلمان یہ سیکھتے ہیں کہ سال کے باقی 11 مہینوں میں کس طریقے سے اپنے وقت سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. اور یہ بڑی اہم چیز ہے جس کو ہم نظم امور کہہ سکتے ہیں، ٹائم ٹیبل کہہ سکتے ہیں، نظام الاوقات کہہ سکتے ہیں، کہ اس کے ذریعے ہم اپنے وقت کو کم ضائع کرتے ہیں اور مفید زیادہ وقت ہوتا ہے. مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے فرزند حضرت امام حسن علیہ السلام سے وصیت کرتے ہوئے یہی فرمایا تھا کہ یا بنیا اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم، میرے لال میں تمہیں دو چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، سب سے پہلے تقوی الہی اور دوسرے یہ کہ تم اپنے امور میں نظم پیدا کرو۔ تو یہ امام کی بڑی اہم وصیت ہے۔ ناظرین، ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینے میں ہم عادت ڈالیں کہ سال کے باقی 11 مہینوں میں کس طریقے سے زیادہ اپنے وقت سے بہتر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہم اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ بشیر صاحب، السلام علیکم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
انشاءاللہ امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔
آپ بھی اسی طرح سے، بہت ہی اچھا نقطہ آپ نے فرمایا یہاں پہ کہ نظام الاوقات یا ٹائم مینجمنٹ کا یہ مہینہ ہے، بالکل بجا فرمایا۔ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، میں بھی ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، میری طرف سے سلام قبول کیجئے۔ میں آپ کا میزبان بشیر احمد کفایت صاحب کے ساتھ یہاں پہ آپ کے لیے یہ پروگرام مہمان خدا اجرا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ مورد قبول حق واقع ہو۔ میں یہاں پہ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، فقط ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ یہ مہینہ ہے منتوں کا، یہ مہینہ ہے درواقع جو کفایت صاحب یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں، نظام الاوقات، یہ ایک طرح کا احسان ہے۔ کیوں کفایت صاحب؟
بالکل،
خداوند کریم کی جانب سے ایک منت ہے، ایک احسان ہے ہم پہ کہ یہ فرصت ہمیں دی ایک مہینے کی، تاکہ اس ایک مہینے میں ہم اپنے آپ کو سدھار سکے، اپنے آپ کو تہذیب کر سکے۔
ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب ہم اس مہینے میں اتنی وقت کی پابندی کرتے ہیں کہ سحر ہوتے ہی، جیسے ہی یعنی طلوع فجر ہوئی اور اذان ہوئی، وقت ختم ہوا، سب رک جاتے ہیں، غروب ہوتے ہی سب افطار کرتے ہیں،
شروع
نماز کی جماعت کی اتنی پابندی
کرتے ہیں،
تو یعنی ہم یہ کوشش کرتے ہیں جب اس میں کہ اور اس کو عملی کرتے ہیں، تو سال کے باقی 11 مہینوں میں بھی ہم اس سے بہتر
طریقے سے کر سکتے ہیں۔ یہی تو فرصت ہے، یعنی ایک مقدمہ ہے ان آئندہ مہینوں کے لیے کہ اس میں بھی ہم تہذیب نفس کر سکے۔ اور یہاں پہ مجھے جو ہر دن ہم آئے دن دعا پڑھتے رہتے ہیں، اس دعا کا ایک فقرہ میں یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا ناظرین کے لیے بھی، اور آپ سے بھی استفادہ کریں گے۔ مثلا ہم کہتے ہیں اس آخری حصے میں کہ فیا ذل من ولا یمن علیک من علی،
بے شک
وہ جو احسان کرنے والا ہے، دوسروں پہ منت رکھتا ہے اور اس پہ کسی کی منت نہیں ہے، کوئی اس پہ احسان نہیں کر سکتا ہے، ہم پہ بھی احسان کرو کہ ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ تو واقعی یہ احسان اور نیکیوں کا مہینہ ہے، منتوں کا مہینہ ہے، تو کیوں نہ ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ نیکی سے پیش آئے۔
بالکل، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کریں، ہمارے ناظرین بھی آج یہ تعہد کریں اور ہم بھی یہ تعہد کریں کہ جتنا ہم سے ہو سکے گا نہ صرف ماہ رمضان میں بلکہ پورے سال اس کو اپنا شیوا بنائیں گے اور اس پر عمل پیرا رہیں گے۔
اور خاص کر یہ ہفتہ جو ہے، جیسے ہم آئے دن کہتے رہتے کہ ہفتے کرامت
ہے،
احسان کا ہفتہ ہے، کرامت کا ہفتہ ہے، تو اس کو بھی خاص نظر میں رکھیں۔
احسان سے لفظ حسن، احسان دونوں ایک ہی چیز ہے، ہم کہتے ہیں نا مادہ دونوں کا ایک ہی ہے، بڑا گہرا تعلق ہے دونوں میں۔ اور چونکہ یہ ایام بھی امام کی ولادت کے چل رہے تھے، تو یہاں بہت ضرورت ہے کہ لفظ احسان اور منت اور اس طرح کی جو بھلائی نیکیاں، اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے،
بالکل ہونی چاہیے۔ اگر اور کوئی نقطہ ہے تو بیان فرمائیں۔
جی بس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ پھر چونکہ جیسا کہ ہم نے ابھی ہمارے بشیر صاحب نے بہت اہم نقطے کی طرف متوجہ کیا کہ یہ پورا مہینہ احسان کا مہینہ ہے، یہ بھلائیوں کا اور نیکیوں کا مہینہ ہے، تو انشاءاللہ آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں۔ اور آج انشاءاللہ ہمارا ساتھ دیں گے سرزمین پاکستان سے تعلق رکھنے والی عظیم شخصیت جناب سید حسن مہدی کاظمی صاحب قبلہ، تو ان سے ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے۔ آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہوتے ہیں۔
Allah رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا جابر، ھذا شہر رمضان من صام نہارہ وقام وردن من لیلۃ وعفا بطنہ وفرجہ وکف لسانہ خرج من ذنوبہ کخروجہ من الشہر، فقال جابر، یا رسول اللہ، ما احسن ھذا الحدیث، فقال رسول اللہ، یا جابر، وما اشد ھذا الشروط، اے جابر، یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، جس نے اس ماہ میں روزہ رکھا، رات دعا اور عبادت میں گزاری، پیٹ اور شرمگاہ کی عفت کا خیال رکھا اور زبان کو قابو میں رکھا، وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل گیا جیسے ماہ رمضان سے نکل گیا۔ جابر نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ حدیث کس قدر اچھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، ان شروط پر عمل کرنا اور ان کی رعایت کرنا بھی کس قدر مشکل ہے۔
ناظرین محترم، آپ کے اپنے پروگرام مہمان خدا میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اپنے مفید مشوروں سے ہمارے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے احسان کے موضوع پر۔ احسان اور نیکی، یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کا ڈائریکٹ تعلق ہے ماہ مبارک رمضان سے، اور میں مزید آپ کے سامنے عرض نہیں کروں گا، بلکہ ہم آئیے اپنے مہمان کے محضر میں چلتے ہیں اور ان کے محضر سے استفادہ کرتے ہیں۔ آپ ہمارا ساتھ دیجیے، اور آج جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جناب سید حسن مہدی کاظمی صاحب قبلہ ہیں۔ مولانا السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
مولانا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس گرمی میں اور ماہ رمضان میں زحمت فرمائی اور اپنا قیمتی وقت ہمارے پروگرام کے لیے مخصوص کیا۔
میں بھی آپ لوگوں کا بھی اور آپ لوگوں کی ٹیم کا جو ہے وہ شکر گزار ہوں کہ واقعاً آپ لوگ زحمت کر رہے ہیں اور دین اسلام کی جو بہترین انداز میں، ہر شخص اپنے انداز میں خدمت کرتا ہے، تو آپ جس انداز میں خدمت کر رہے ہیں وہ بھی خدا کے نزدیک بہت قابل قدر ہے،
انشاءاللہ،
اور خدا اس کو اپنی بارگاہ میں جو ہے قبول فرمائے،
الہی آمین۔ مولانا، جیسا کہ میں نے ابھی ناظرین کی خدمت میں عرض کیا کہ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے انشاءاللہ احسان، تو میں سب سے پہلے یہی گزارش کروں گا آپ سے کہ احسان سے مراد کیا ہے، اس کو آپ کلی طور پر بیان کیجیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقط قال اللہ تعالی فی قرآنہ المجید، قرآنہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہو الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا، صدق اللہ العلی العظیم۔ خداوند متعال انسان کو متوجہ کر رہا ہے کہ اس کائنات میں، اس کائنات کو، اس حسین کائنات کو بنانے کا ہدف اور مقصد جو ہے وہ میں آزماؤں تم لوگوں کو کہ تمہارے میں سے بہترین عمل کا انجام دینے والا کون ہے،
کون ہے، یعنی تمہاری آزمائش،
تمہاری آزمائش جو ہے،
یعنی اس کے بعد یہ نتیجہ نکالا جا سکے کہ تم نے بہتر عمل کرنے،
بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔
ماشاءاللہ،
امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا جاتا ہے
جی
کہ آپ کے نزدیک جو ہے وہ اس آیت سے، یعنی یہ جو آیت ہے اس سے آپ کیا مفہوم لیتے ہیں؟
جی،
آپ اس کی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ بہترین عمل انجام دینے والا، اس سے مراد زیادہ عمل انجام دینا نہیں ہے
جی،
بلکہ صحیح اور درست عمل کا انجام دینا ہے
جی، بے شک۔
اور صحیح اور درست عمل کیسے انجام پائے گا
جی؟
کہ جب انسان کی نیت اور جو ہے سچی ہوگی، نیت صادق اور سچی ہوگی اور خوف خدا دل میں ہوگا،
یعنی خدا کے نزدیک جو ہے وہ کوانٹیٹی اہم نہیں ہے، کوالٹی اہم
جی، بالکل،
اس کی کیفیت کیسی ہے؟
خدا کے نزدیک جو ہے وہ کیفیت اس قدر اہم ہے
جی
کہ ذرہ برابر بھی
جی،
آپ نے قرآن کی آیت ہے کہ انسان ذرہ برابر بھی عمل خیر انجام دیتا ہے تو خدا کے نزدیک وہ محفوظ ہے،
بے شک۔
اس یہ جو ابھی میں نے روایت بیان کی، اس طرف جس نقطے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ احسان اور نیکی سب دوستوں کو مراد واضح ہے کہ نیکی ہے، بھلائی ہے،
بالکل بالکل، بے شک،
انجام دینا،
یعنی ہمارے معاشرے میں جب لفظ احسان یا نیکی سامنے آتا ہے یہ لفظ، تو سب سمجھ جاتے ہیں،
سمجھ جاتے ہیں کہ کیا مراد ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بحث ہے کہ جو ہمارے ائمہ کرام اور خود رسول خدا سے انہوں نے جو یہ لیا ہے یہ متوجہ کر رہے ہیں
جی
کہ جب آپ احسان کر رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلا مرحلہ خود آپ کی نیت ہے، اس نیت کے ساتھ آپ احسان جو ہے وہ
جی
انجام دے رہے ہیں، یعنی احسان کی تعریف یا احسان کے نام یا جو اس کا لفظ جی احسان ہے اس کے اوپر پورا اترنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ اس خدا کے نزدیک آیا وہ احسان ہے یا نہیں ہے،
بے شک
وہ کس نیت کے ساتھ انجام پا رہا ہے.
بالکل،
تو اس طرف انہوں نے
یعنی خدا کے لیے اگر کام انجام پائے تو وہ احسان ہے،
وہ احسان ہے.
اپنے نام کے لیے، اپنی شہرت کے لیے ہم کوئی کام کرتے ہیں،
ریاکاری ہو
یعنی اس کو احسان نہیں کہیں گے.
ابھی میں ابھی آگے ایک اور روایت پڑھتا ہوں
جی،
اس سے اور مزید واضح ہوگا یہ جو آپ نے بات کی کہ شہرت کے لیے یا ریاکاری کے لیے. خداوند متعال امام صادق علیہ السلام ہی کی ایک اور حدیث ہے
جی،
میں ترجمہ پڑھوں گا کیونکہ وقت
جی
ہمارے پاس محدود ہے.
بالکل،
کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہے فرماتے ہیں کہ میں بہترین شریک اور ساتھی ہوں.
جی
کیا مطلب؟ یعنی جو شخص کوئی کام بھی انجام دے، میں مفہوم اس کا بیان کر رہا ہوں
جی
حدیث کا، کہ جو شخص بھی کام انجام دیتا ہے میرے لیے اور ساتھ میرے غیر کے لیے
جی،
تو وہ میں کام اس غیر کو دے دیتا ہوں.
جی جی بالکل
صحیح. یعنی کیا کہنا چاہ رہا ہے خداوند متعال؟ کہ ہم جو کام بھی اس دنیا میں انجام دیتے ہیں اگر خالصتاً خدا کے لیے ہے تو وہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہے، لیکن اگر ہم نے اس کو وہی ریاکاری
یعنی کو ہم نے شریک
کرا دیا تو خدا کہتا ہے وہ عمل اس کے لیے ہے،
وہ چاہے خود اپنے لیے.
ہاں
مثلاً میں اپنے لیے بھی تو خدا مجھے ہی دے دیتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے،
مجھے ضرورت نہیں ہے یہ تو میں اس لحاظ سے نے کہا کہ میں بہترین شریک ہوں کہ بس
جی
وہ عمل اسی کو دو تو مجھے اس کی ضرورت
نہیں ہے.
اگرچہ کہ یہ جب ہم لفظ کہتے ہیں خدا کو عمل کی ہماری ضرورت ہے یا نہیں،
یہ
ایک خدا کی طرف سے تفضل ہے، ایک فضل ہے ہمارے اوپر
جی بالکل،
ورنہ خدا تو بے نیاز ہے.
بے شک بے شک، یعنی خود وہ ہمارے لیے ہے،
خود وہ ہمارے
ہم اگر کوئی عمل انجام دے رہے ہیں
جی
تو
جی
اس کا اثر اور نتیجہ ہمارے لیے
جی
ہے
جی،
خدا کے لیے نہیں
جی
ہے.
جی بالکل ایسے
جی.
ابھی اس بات کو میں آپ کی جو ہے یہ والی بات کہ جو عمل ہم انجام دیتے ہیں یہ کس کے لیے انجام پاتا ہے
جی،
اس کو انشاءاللہ ابھی اگلے مرحلے میں ہم بیان کریں گے
انشاءاللہ.
ایک اور میں روایت جو ہے
جی
وہ بیان کروں، کیونکہ میں نے ابھی واضح کرنا ہے کہ احسان جب ہم انجام دے رہے ہوتے ہیں تو وہ پہلا مرحلہ ہم نے نیت کا جو ہے وہ
جی
طے کر لیا کہ نیت جو ہے وہ خالص ہو اور خدا کے لیے ہو.
بے شک،
لیکن آیا صرف نیت خالص ہونا کافی ہے آپ نیک عمل انجام دے دیں کیونکہ نیت اچھی تھی
جی
تو یہ کافی نہیں
جی؟
اس میں ایک اور پہلو بھی ہے
جی،
وہ یہ ہے کہ یا یوں کہہ لیں کہ اگر میری نیت اچھی ہو تو میں جو بھی کام انجام دوں کیا وہ صحیح ہے یا کیا وہ احسان ہے، کیا وہ نیکی کے
یعنی
معیار پر تولا
جا سکتا ہے؟ کافی نہیں ہے
جی.
بالکل،
اب یہاں پہ پھر خود ہم ائمہ سے جو ہے وہ مدد لیتے ہیں
جی.
امام حسن عسکری علیہ السلام جو ہیں
جی
وہ امام صادق علیہ السلام سے ایک بڑی طویل سی حدیث ہے نقل فرماتے ہیں، واقعہ ہے دراصل
جی،
بڑا جالب واقعہ ہے
جی.
آپ فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام
جی
جو ہے فرماتے ہیں کہ نادان لوگ جو ہے ایک شخص کی بہت زیادہ سے متاثر تھے اور اس کی بہت زیادہ تعریف کیا کرتے تھے.
بالکل،
تو مجھے بھی اشتیاق پیدا ہوا کہ میں اس شخصیت کو دیکھوں کہ یہ شخصیت جو ہے وہ
جی
کیسی ہے.
بالکل،
بہرحال آپ
یعنی ایسا کون ہے کہ سب اس کی تعریف
سب
کر
اس کی تعریفیں کر رہے ہیں
جی.
آپ گئے دیکھا کہ لوگوں کے جھرمٹ میں وہ گھرا ہوا ہے
جی،
بہرحال آپ نے اس انداز میں اس کے پاس دور کھڑے ہو گئے کہ وہ پہچان نہ سکے
جی.
پھر جب وہ جھرمٹ سے فارغ ہو کے اپنے راستہ چلنے لگا تو آپ اس کے پیچھے پیچھے چل دیے
جی.
اب کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک جو ہے نون وائی یا جو روٹی والی دکان ہے
جی
وہاں سے کھڑا ہو گیا اور دیکھا کہ جو روٹی پکانے والے متوجہ نہیں ہے، دو روٹیاں اس نے اٹھا کے
چرا لی
تھیلے میں ڈال لی.
چرا لی
امام صادق کہتے ہیں کہ میں سمجھا کہ شاید آپس میں ان کا حساب کتاب ہوگا تو شاید یہ پہلے سے انہوں نے
جی
آپس میں طے کیا ہوگا اور پیسہ کیا ہوگا، مگر انہوں نے وہ جو حسن زن کا جو قانون تھا اس کے اوپر عمل کیا
جی.
پھر تھوڑا اور آگے گئے تو ایک سبزی جو تھی سبزی فروش اور جو پھل بیچنے والا تھا اس کی دکان تھی
جی،
تو اسی طرح کھڑے ہو کے دیکھا کہ وہ جب متوجہ نہیں تھا اس کا دھیان کہیں اور بڑھ گیا تو دو انار اٹھا
وہاں سے بھی اس نے دو انار لے لیے جی.
پھر آگے گیا اور آگے جا کے پھر اس نے اب یہاں پہ بھی امام صادق کہتے ہیں کہ میں نے حسن ظن کیا کہ یہ جو ہے وہ
شاید اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ چل رہا ہو جی.
بل وہ پھر آگے گیا اور آگے جانے کے بعد جو ہے وہ ایک مستحق تھا، غریب سا شخص تھا، تو اس کو جا کے انہوں نے یہ
اچھا وہ جو وہاں سے وہ چرا کے لایا تھا وہ ایک غریب کو دے دیا
وہ روٹیاں بھی دونوں اور
پھل بھی
دونوں پھل بھی جو انار کے بیان کیے جاتے ہیں روایت میں
جی
اب یہاں پہ امام صادق سے رہا نہ کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بندہ خدا یہ تم نے کیا انجام کام جو ہے انجام دے یہ میں اپنے الفاظ میں بیان کروں
ایک عجیب واقعہ بھی ہے وہاں سے چوری کر کے لائے ہیں یہاں دوسرے کی مدد کر رہے ہیں
بالکل ایسا
جی
آپ ان سے کہتے ہیں جی کہ بالآخر یہ کیا ماجرا ہے میری سمجھ سے باہر ہے
بالکل
تو وہ کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ قرآن میں ہے
جی
کہ اگر تم ایک نیکی انجام دو گے تمہیں 10 برابر اجر جو ہے وہ ملے گا
بالکل
اور اگر ایک برائی انجام دو گے تو اتنا ہی جتنی برائی انجام دی ہے اتنا ہی تمہیں سزا ملے
یعنی اس کے برابر
سزا ملے گی ایک برائی کے
جی
تو اس نے کہا کہ بڑا واضح سا حساب ہے
جی
اب میں نے 4 برائیاں کی ہیں
بالکل
اور جو ہے
یعنی 2 روٹی چرائی 2 پھل چرائے
اور 4
برائیاں ہو گئی
4 برائیاں کی اور 40 نیکیاں کمائی ہیں
2
روٹیاں اور 2
اب اس 4 کو نکال دیجئے
36 میرے پاس رہ گئے
اللہ اکبر
یہاں پہ امام صادق علیہ السلام جو ہے اس کی عقل پہ ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا تجھے ہلاک کرے یعنی اس خاص انداز میں اور کہتے ہیں کہ آیت نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی کہ جس میں کہا ہے کہ اعمال ہی وہ قبول کیے جائیں گے کہ جو متقیوں سے سرزد ہوتے ہیں یعنی اہل تقویٰ افراد سے اعمال کے اعمال جو ہے وہ قبول کیے جائیں گے
بالکل
بس یہاں سے ہمیں ایک نیا قانون ایک اگلا مرحلہ ہمارا طے ہوا ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ جس نیت اور ہدف کے تحت میں وہ کام احسان انجام دینے جا رہا ہوں وہ خود خالص خدا کے لیے ہے
بے شک
انجام پا رہا ہے
جی
اب یہ دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا جب وہ نیکی انجام دے رہا ہوں تو کوئی غلط طریقے سے تو انجام نہیں دے رہا
جی بالکل
کہ وہ پھر میری ساری نیکیاں جو ہیں وہ ضائع ہو گئی
یعنی خود اس کام میں بھی جو ہے ایک یعنی کام بھی جائز ہونا چاہیے
بالکل
کام بھی جی مولانا اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم یہاں پر ایک وقفہ لے لیتے ہیں اس کے بعد اپنی گفتگو شروع کریں گے ناظرین محترم آپ نے دیکھا کہ کتنے اہم طریقے سے مولانا نے اس مطلب کو واضح کیا کہ ایک تو یہ کہ خداوند عالم تمام اعمال صرف متقیوں سے جو اہل تقویٰ ہیں ان سے قبول کرتا ہے اور دوسرے یہ کہ دو اہم چیزیں ہیں احسان کے سلسلے میں ایک نیت اچھی ہونی چاہیے اور دوسرے کام جائز ہونا چاہیے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا آپ ہمارا ساتھ دیجیے ہم ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد
بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین رمضان سے متعلق پروگرام مہمان خدا میں علی حیدر نوری کا سلام قبول فرمائے ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں قرآنی عالمی نمائش میں کہ جو مصلی امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ میں منعقد کی گئی ہے ناظرین یہ نمائش بین الاقوامی ہے تو لہٰذا اسی نہج سے پوری دنیا سے آئے ہوئے وہ افراد کے جنہوں نے قرآن مجید کی کسی بھی طرح سے خدمات انجام دی ہوتی ہیں وہ اپنی تمام خدمات کو لے کر اس نمائش میں تشریف لاتے ہیں تاکہ دوسرے بھی اس سے استفادہ اٹھائیں ناظرین اسی طرح سے اسلامک ریسرچ سینٹرز اور دوسرے سینٹرز جو ہیں اسلامک پبلشرز وہ یہاں پر شرکت کرتے ہیں اور یہاں پر حاضر ہوتے ہیں اور ناظرین یہ اس نمائش کا 19واں دور ہے اور الحمدللہ اسی طرح سے عالمی پیمانے پر ہر سال اس کا انعقاد مصلی امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ میں کیا جاتا ہے اور ناظرین یہاں پر پوری دنیا سے افراد اور مومنین جذبہ ایمانی کے ساتھ شرکت کرتے ہیں آئیے ان سے معلوم کرتے ہیں کہ وہ کس جذبے کے ساتھ اس نمائش میں شرکت کر رہے ہیں ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں نمائش گاہ کے اس شعبے میں کہ جس میں قرآنی ایکٹیویٹیز کو نشر کیا جاتا ہے اور آئیے ہم اس شعبے کے ایک رکن سے بات کرتے ہیں اور ان سے چند سوالات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام
جناب اپنی معرفی فرمائیں
مجھے سعیدی کہتے ہیں میں قرآنی سرگرمیوں کو ملکی سطح پر نشر و اشاعت کے سینٹر کے شعبے کا مسئول ہوں
جناب آپ کی ایکٹیویٹیز اس شعبے میں کیا ہیں
آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآنی سرگرمیوں کی نشر و اشاعت کا سینٹر 19ویں بین الاقوامی قرآنی نمائش میں اس غرض سے آیا ہے کہ ملکی سطح پر اپنے مخاطب جو کہ ہمارا قرآنی معاشرہ ہے کو اپنے آپ سے آشنا کریں۔ حالانکہ یہ سینٹر اس نمائش کو منعقد کرنے کا مسئول بھی ہے۔ شاید آپ جانتے ہوں گے کہ یہ سینٹر اسلامک کلچرل منسٹری کی قرآنی امور کا نمائندہ بھی اور اس کا کام ملکی سطح پر قرآنی سرگرمیاں انجام دینا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو اس سینٹر کے اہم امور کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ قرآن و عطرت ثقافتی انسٹیٹیوٹ کا پروانہ صادر کرنا، تعلیم و تربیتی امور میں حمایت کرنا اور اسی طرح مختلف انسٹیٹیوٹ کے دوسری ثقافتی امور میں سال بھر مدد کرنا۔ علاوہ اس کے اور بھی شعبے ہیں جسے خادمان قرآن کریم، قرآن کریم کے رضاکاروں کا بیمہ وغیرہ۔ قرآنی معاشرے کو ادارے سے آشنا کرانے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے حوالے سے ہونے والے فیسٹیول میں اول درجہ حاصل کرنے والے قرآنی منظومے بھی نمائش میں رکھے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ ایران میں سن 2010 میں قرآنی آیات کے 22 فیسٹیول ہوئے، جن میں ابھی تک 16 فیسٹیول منعقد ہوئے، اور آج ہم نے اس شعبے میں اس سینٹر اور اسلامک منسٹری کی طرف سے معاشرے میں قرآنی آیات کی تبلیغ و ترویج کے سلسلے میں ہونے والے اس 22 فیسٹیول کے برگزیدہ آثار کو یہاں عوام کے بازدید کے لیے رکھا ہے تاکہ وہ انہیں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکیں۔
جناب، اگر اس طرح کی نمائشیں اسی طرح سے برگزار ہوتی رہیں تو اس کا فائدہ آپ کی نظر میں کیا ہو سکتا ہے؟
میرا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کو معاشرے کے مختلف طبقات کے لوگوں میں رواج دلانے، خاص کر نوجوان نسل میں قرآنی معلومات کا والہانہ استقبال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دینی معلومات اور قرآنی امور کو جدید فن اور ہنر کے ساتھ تلفیق کیا جائے۔ قرآن اور ہنر کے درمیان تلفیق کرنا، اعتقادی مباحث کو دلکش فنی اور ہنری ابزار میں سجانا قرآنی ثقافت کی ترویج کے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا میری نظر میں اس طرح کی نمائش لوگوں کو مدد کرے گی کہ وہ بڑے آرام سے اور محسوسات کے ذریعے سے قرآنی اور دینی معلومات سے آشنا ہو جائیں۔
جناب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔
میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں۔
ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں سحر ٹی وی اور یہ ہے پروگرام مہمان خدا، اور ہماری گفتگو چل رہی ہے جناب حسن مہدی کاظمی صاحب قبلہ سے، اور آپ احسان کے متعلق بڑے اہم مطالب بیان کر رہے ہیں۔ آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہم قبلہ سے استفادہ کرتے ہیں۔ جی مولانا، ابھی آپ نے فرمایا کہ احسان کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک نیت اور دوسرے عمل کا جائز ہونا۔ تو کیا ان دو مرحلوں میں احسان پورا ہو جاتا ہے یا کچھ اور بھی اس کے بارے میں رہتا ہے؟
جی، اس میں ایک خود ہمارے ائمہ نے تیسرا مرحلہ بھی جو ہے وہ بیان کیا ہے، وہ اس کی حفاظت ہے کہ جو آپ نے احسان انجام دیا ہے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کو دو تین روایتوں میں مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ ایک ہے کہ اپنی نیکی،
یعنی احسان کی حفاظت سے مطلب یہ کہ اس کو ضائع نہ ہونے دیا،
ضائع نہ ہونے دیا۔
جی بالکل،
جیسے مثال کے طور پر احسان جب آپ انجام دے رہے ہیں تو اس کو پوشیدہ انجام دو،
اس کو
دیکھے نہ، اس سے جو ہے وہ تم احسان دے رہے ہو، تاکہ ریاکاری کے پہلو سے ان چیزوں سے بچ سکو۔ پھر کہ احسان کو، روایتوں میں ہے کہ احسان کو جتلانے کے ذریعے سے ضائع نہ کرو۔
جی بالکل، احسان جتانا،
احسان جتانا،
مثلا ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا اور تم ہماری بات نہیں سنتے ہو،
تو اب یہ کیا ہوا؟ آپ نے احسان تو کیا تھا اس وقت، اس وقت نیت بھی خالص تھی،
بالکل،
لیکن اب آپ نے جو ہے یہ اس مرحلے میں آ کے جو ہے اس کو ضائع کر دیا۔ اور اس طرح جو ہے مختلف روایتیں جو ہے وہ احسان کے حوالے سے ہمیں ملتی ہیں کہ احسان جو ہے وہ انسان جو ہے وہ کرنے کے بعد اس کی کو جو ہے وہ کیسے حفاظت کرے، وہ پھر مفصل بحث ہے انشاءاللہ تعالی پھر اگلے موقع پر۔ لیکن خلاصہ یہ ہے کہ دو مرحلوں کے بعد تیسرے مرحلے کی بھی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے کہ وہ احسان انجام دینے کے بعد پھر کوئی ایسا کام انجام نہ دیں کہ وہی احسان ہمارے لیے خدا نخواستہ جو ہے وہ بجائے نیکی اور اچھے اعمال میں سب ہونے کے جو ہے وہی ہمارے لیے نقصان دے اور آخرت کے حوالے سے جو ہے وہ
ہمارے لیے مضر
ثابت ہو۔
بے شک۔ اچھا، کچھ آپ مختصر طور پہ، اب چونکہ ہمارے پاس صرف ایک ڈیڑھ منٹ ہے، وہ یہ کہ آپ فوائد کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں گے احسان کے۔
احسان کے ماشاءاللہ جو روایتوں سے، کیونکہ قرار یہی ہے کہ روایتیں ہی بیان کی جائیں، تو وہ فوائد جو خود ہمارے ائمہ نے جو اس کے حوالے سے بیان کیے ہیں کہ نیکیوں کی انجام دہی جو ہے یا احسان کا انجام دینا نعمتوں کو زیادہ کرتا ہے،
ایک یہ کہ نعمتوں کو زیادہ کرتا ہے
اور بلاؤں کو رفع کرتا ہے۔
بے شک،
ٹھیک ہے۔ روایتوں میں کہ احسان جو ہے ابدی ذخیرہ ہے، یہ ہمیشہ انسان کا باقی رہنے والا ہے، ٹھیک ہے. نیکی کرنے والا جو ہے روایتوں میں ہے کہ کبھی لڑکھڑاتا نہیں ہے، اور اگر لڑکھڑاتا ہے تو سنبھالنے والے لوگ اس کو مل جاتے ہیں
کیونکہ وہ سب کے کام آیا ہے.
جی جی بالکل،
ہر موقع پر. تو اگر اس کو ضرورت پڑے گی تو انسانی فطرت بھی ہے کہ دوسرے اس کے کام.
بالکل ایسے، اسی طرح بکثرت جو احسان کی عمل پر عمل پیرا ہوتا ہے اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے،
عمر زیادہ ہوتی،
اور انسان کے ذکر میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے. یہ مانوی ایک جو ہے انسان کو فائدہ بھی ملتا ہے
بے شک.
پھر جو اپنے احسانات سے لوگوں کو نوازتا ہے کہ تو لوگوں کے دل اس کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جاتے ہیں
بے شک.
صحیح ہے
جی.
اور آخر میں جو ہے وہ اگر ایک شخص کی قدر و قیمت اگر آپ نے جاننی ہو تو اس کے وہ دیکھے کتنا احسان کرتا ہے وہ.
اللہ
جتنے زیادہ احسان انجام دینے والا ہوگا اتنی اس کی قدر و قیمت.
انسان کی انسانیت جو ہے وہ ڈیپینڈ ہے مثلا احسان کے اوپر. انسان جتنا بڑا محسن ہوگا اتنا ہی بڑا انسان ہے. مولانا ہم یہیں آپ سے خدا حافظی کریں گے، آپ کے بہت شکر گزار ہیں. ناظرین محترم، آپ نے دیکھا مولانا نے احسان کے بارے میں اس کم وقت میں کتنے اہم مطالب بیان کیے. ہمیں امید ہے آپ نے استفادہ کیا ہوگا. اب ہمیں اپنے اس پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف جانا ہے. آپ ہمارا ساتھ دیجیے، ہم آج کی دعا بھی سنیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹری صلاح اور مشورے کا سلسلہ چل رہا ہے ہم اپنی ڈاکٹر صاحبہ سے بھی استفادہ کریں گے. آپ ہمارا ساتھ دیجیے، ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم نبہنی فیہ لبرکات اسحار ونور فیہ قلبی بضیاء انوار وخذ بكل أعضائي إلى اتباع آثاره بنورك يا منور قلوب العارفين.
بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آپ کو کچھ مائیگرین کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں اور جو چیزیں مائیگرین سے ریلیٹڈ ہیں، جیسے چائے ہیں، کافی ہیں، سگریٹ ہیں، اور اس کا جو ہے ماہ مبارک رمضان میں جو اس سے تعلق ہے. مائیگرین کے لوگوں کو چاہیے جس کو مثلا چائے یا کافی کم پینے سے یا چھوڑ دینے سے یا 15-16 گھنٹے نہیں پینے سے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے یا سگریٹ نہیں پینے سے اریٹیشن اور دوسری بدمزگی ہوتی ہے، تو ویسے لوگوں کو چاہیے کہ ماہ مبارک رمضان سے پہلے یعنی 15-20 دن پہلے سے عادت کریں کہ اس کو کم کریں. جو شخص جیسے دن میں 10-15 گلاس کپ کافی یعنی 5-6 کپ کافی یا 8-10 کپ چائے پیتا ہے اس کو آہستہ آہستہ کم کرنا چاہیے، یعنی ہر روز یعنی ایک پیالی اس میں کم کرتے جائے تاکہ جب رمضان کے قریب ماہ مبارک رمضان کے قریب پہنچے تو وہ تقریباً ایک کپ پہ اس کو ٹال دیا جائے. اور سگریٹ پینے والوں کو بھی اسی طرح سے کرنا چاہیے کیونکہ یہ بہترین موقع ہے ماہ مبارک رمضان کا کہ سگریٹ کو ترک کریں. وہ اس سے وہ ہے کہ وہ پہلے اس کو کم کرنا شروع کر دیں، اگر 10 سگریٹ پی رہے ہیں تو اس کو 8 کریں، 6 کریں، 4 اس طرح کم کر کے چاہے سحر اور افطار میں بس ایک ایک پی لیا کریں، اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ عادت بھی چھوڑ دیں، یعنی بس ایک وقت کریں آخر ماہ رمضان تک جو ہے وہ بالکل اس کو ترک کر دیں. چائے کافی کی بھی اسی طرح سے وہ ہے، یعنی بعض بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سر کے درد کے خاطر کہ سر کا درد برداشت نہیں کرتے کیونکہ چائے اور کافی کی ان کو اتنی عادت ہوتی ہے، تو اس کے بغیر وہ چاہتے ہیں کہ ہم روزہ چھوڑ دیں مگر یہ چائے کافی کو نہیں چھوڑیں، تو کیونکہ یہ روزہ عمدن ترک کرنا یا یہ کرنا اس طرح سے، یعنی چائے کافی کے جو ڈپینڈنٹ ہیں ان یا سگریٹ کے، ان لوگوں کو چاہیے کہ تاکہ وہ ان کے اوپر گناہ وغیرہ کچھ وہ نہ ہو، تو اس طرح سے 15-20 دن پہلے سے آہستہ آہستہ، اور چائے کو بہت ڈائلیوٹ کرنا چاہیے روز بروز اس کو ڈائلیوٹ، یہاں کہ گاڑھی چائے اس کو پکا کے پینا یا بہت ہی اس کو پکا کے جس میں نکوٹین بہت زیادہ چائے میں ریلیز ہو، تو ویسی چیزوں سے آہستہ آہستہ اس کو چاہنے دم دی ہوئی چائے پینا وہ بہتر ہے ان کے لیے، کیونکہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایک تو پیلپیٹیشنس ہیں، اریٹیشن ہوتا ہے طبیعت میں، اور جو ہے نقصان دہ معدے کے لیے بھی نقصان دہ ہے اس طرح کی چائے پینا جو ہمارے پاس انڈیا پاکستان اور دوسرے ممالک میں جو ہیں مسلمان لوگ جو پیتے ہیں چائے کو پکا کے پیتے ہیں، ایران میں ایسا ہے کہ چائے کو دم دے کے اور لائٹ چائے پیا ڈیکاکشن پیتے ہیں، وہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے، ویسے لوگ بھی ان کو چاہیے کہ ڈائلیوٹ کر کے یعنی بالکل ہلکی چائے پینا تاکہ وہ گردے کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے، سگریٹ والوں کو بھی اسی طرح سے، کیونکہ سگریٹ سے جو ہے سب سے بڑی چیز لنگس کا کینسر جو سب سے بہت ہی خطرناک کینسر ہے مردوں میں جو ہے، اور اس کا سگریٹ پینے والوں کا جو پیتے ہیں دھواں جو اطرافیوں کو جو گھر میں بچے ہوں بڑے ہیں ان کو بھی بہت نقصان دے، یعنی ان سے زیادہ ان کو نقصان پہنچتا ہے کہ وہ بچوں میں اور عورتوں میں جو اطراف گھر میں رہتے ہیں دوسرے لوگ ان کو کینسر، وہ اسموک جب اندر جاتا ہے پھیپھڑوں میں تو ان کو کینسر کا زیادہ چانس ہوتا ہے، تو یہی بہترین موقع ہے کہ اس طرح کم کم کر کے جو ہے ماہ مبارک رمضان میں جو ہے سگریٹ کو کاملا ترک کر دیں، باقی چیزیں ہم بعد میں بتائیں گے آپ کو، خدا حافظ.
ناظرین محترم، آپ کو اپنے پروگرام مہمان خدا میں پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے سنا اور یہاں پہ معزز مہمان نے بیان فرمایا کہ احسان کیا چیز ہے، احسان کن کے ذریعے سے ہونا چاہیے اور احسان کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، تو آج واقعاً ہمارے لیے ایک اور دن احسان کا یہ ہے کہ خداوند کریم نے ان شبوں میں، ان ایام شب قدر کے ایام بھی رکھے ہیں، ان سے استفادہ ضرور کرنا ہے ہمیں، تو کفایت صاحب آپ کچھ اس بارے میں بتانا چاہیں گے؟
آج پہلی شب ہے
شب قدر کی،
اور اس کی اہمیت جو ہے وہ جو یعنی ہمارے ناظرین ہیں ان کے اوپر پوشیدہ نہیں ہے،
بالکل،
اور علماء نے اتنی تاکید کی ہے کہ ہمیں علامہ مجلسی کے بارے میں ملتا ہے کہ علامہ مجلسی نے پورے ایک سال تک شبیداری کی ہے کہ شاید میں اس شب کو درک کر سکوں
جی. اور ہمارے نزدیک جو مثلا فقہ جعفریہ کے مطابق ان تین شبوں میں، یعنی 19ویں شب اور 21ویں شب اور 23ویں شب، ان تین شبوں میں جو ہے نا شب قدر حتمی ہے،
ہاں یعنی ان تین میں سے کوئی ایک شب شب قدر،
اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تین شبوں میں بیدار رہے انسان،
سب سے بڑی فضیلت چونکہ کہا جاتا ہے نا احیاء شب قدر، یعنی اس میں بیداری اور بیدار رہنے کے بعد عبادت الہی میں مصروف رہنا، یہ سب سے اہم نقطہ ہے،
اور یہ اہم چیز ہے، یعنی اگر کسی کو کہا جائے کہ یہاں پہ ہم نے خزانہ رکھا ہے ان تین جگہوں میں، تو وہ ایک ہی جگہ جائے گا نہیں کھودنے کے لیے، وہ تینوں جگہ کھودے گا تاکہ وہ خزانہ اسے ملے، تو ایک عظیم شب ہے اور عظیم خزانہ ہے انسان کا اور انسانیت کے لیے، اور سارے اعمال ہمارے جو ہے وہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں جاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس شب میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرے، اور جو مثلا مستحبات ہے،
ایک اہم چیز یہ بھی ہے میں عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ یہ شب جو ہے اس کو کہا جاتا ہے شب مقدر، یعنی پورے ایک سال میں جو کچھ انسان کے ساتھ ہونا ہے خداوند عالم اسی میں لکھتا ہے، معین کرتا ہے، اگر کوئی حج چاہتا ہے تو اس شب میں دعا کرے، زیارت چاہتا ہے تو اس شب میں دعا کرے، اولاد چاہتا ہے اس شب میں دعا کرے، یعنی جتنی بھی اس کی مادی اور مانوی حاجتیں ہیں خداوند عالم ان شبوں میں دعا کرے، خداوند عالم ضرور اس کو پورا کرے،
اور اس شب میں جو ہے ایک اہم چیز ہمیں بولنی نہیں چاہیے، اور ہمارے شیعہ برادران اور جو ماننے والے اہل بیت کے محب،
بے شک
وہ اس شب میں جو ہے ہمیشہ سوگوار ہیں،
جی بے شک، اور آپ معاف کیجیے گا چونکہ یہی ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، ہم خدا حافظی کریں گے، ناظرین محترم بڑے اہم مطالب کیے ہمارے بیان کیے ہمارے مہمان نے بھی اور جناب بشیر صاحب نے بھی، انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ایک مفید پروگرام آپ کے لیے رہا ہوگا، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، خدا حافظ.
خدا حافظ.